Alhamdulillah tawfiq wal hidayah wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mutahharin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات دل لگا کر حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین مفخر کائنات تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے بابا سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی کی توفیق اور عطا سے ایک بار پھر ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے، بے قرار احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اور انسانوں میں بھی اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول پاک کی امت میں بنایا، عاشق رسول بنایا، اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. ایک مسلمان کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، اور ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک مسلمان کو کس سیرت و کردار کا حامل ہونا ہے، اس کو اپنے اندر کن کن اوصاف کو پیدا کرنا ہے، اور کن پابندیوں کو مد نظر رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنا ہے، ان تمام باتوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرما دیا. احادیث کا ذخیرہ موجود ہے جو ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، اور وہ مسلمان جو دین سے دور ہو چکے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، بالکل حیوان سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، ہمیں دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے، ہم پر دوسرے مسلمان کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمیں کن کن حقوق کی ذمہ داری کا احساس رکھنا ہے، ان تمام چیزوں سے بالکل بری ذمہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں نظر آ رہے ہیں. اپنے سے مطلب ہے، اپنی زندگی سے مطلب ہے، اپنے بال بچوں کی زندگی سے مطلب ہے، کسی اور سے کوئی مطلب نہیں. یہ تو حیوان ہی کرتے ہیں، ان کو اپنے کھانے پینے سے مطلب ہے، بچے ہیں تو ان سے مطلب ہے، کسی اور سے مطلب نہیں ہے. اس لیے آج کا انسان بظاہر انسان نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر حیوانیت کے جراثیم بہت حد تک پیدا ہو چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حیوانیت کے جراثیم کو ختم کیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ورنہ وہ جراثیم ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں گے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیں گے، ہمیں اللہ سے دور کر دیں گے، ہمیں جہنم سے قریب کر دیں گے اور جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع المسلمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، پکا مومن اور حقیقی مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہی مسلمان ہیں حقیقی معلوم میں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ آج کیا ہمارے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں یا ہماری زبان سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ ہم تو اپنی چڑ زبانی دکھانے کے لیے، اپنی تیز طراری دکھانے کے لیے، اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے ہر وقت زبان کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں. ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، ہماری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں، ہم جو بولی بول رہے ہیں یہ شیطانی بولی ہے یا رحمانی بولی ہے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں یا جو تبصرہ کر رہے ہیں اس سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی رنج و غم میں مبتلا ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا گیا مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے. لہذا یہ سیرت اور یہ کردار پیدا کرنا چاہیے اور یہ یقین پیدا کرنا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کسی کو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. اور ایک دوسرے مقام پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن کی شان کیا ہونی چاہیے اور مومن کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں مومن طعنا دینے والا نہیں ہوتا، مومن ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گالی گلوز کرنے والا نہیں ہوتا اور مومن بے حیا نہیں ہوتا ہے. یہ مومن کے اوصاف ہیں کہ مومن جن تمام اوصاف سے متصف ہوتا ہے، من جملہ ان اوصاف میں سے یہ ہے کہ مومن بے حیا نہ ہو، زبان سے گالیاں نہ بکے، کسی پر طعنہ، کسی کو طعنہ نہ دے، کسی کو ملامت نہ کرے. ملامت کرنے والے، طعنہ دینے والے اور بیجا کیچڑ چھالنے والے اور غلط سلط باتیں بولنے والے، بے حیائی کا شکار ہو جانے والے، یہ پکے اور سچے مومن نہیں. یہ حضور نے ہمیں تعلیم دے دی ہے. لیکن آج کیا معاملہ ہے، سنی سنائی باتوں پر کیچڑ اچھال دیا جاتا ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی معلومات نہیں کی جاتی، جبکہ آج ذرائع بہت زیادہ وسیع ہو چکے ہیں، طرح طرح کے ذریعے اور آلات موجود ہو چکے ہیں، ایک لمحے میں تحقیق کی جا سکتی ہے، چند لمحوں میں معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا جھوٹ ہیں. بس کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جاتا ہے، طعن و ملامت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تنقید کے کانٹوں سے زخمی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور بے غیرتی، بے حیائی کا شکار ہو کر لوگ وہ تمام باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن کی یہ شان ہے ہی نہیں جو بیجا طعنہ دیتا پھرے، ملامت کرتا پھرے، گالی گلوز کرے اور وہ بذیء یعنی بکواس کرتا پھرے، وہ بکواس کرنے والا ہو جائے، بے حیا ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ بے حیا ایسی بری بیماری ہے اور بیماری کی ایسی جڑ ہے کہ اگر بے حیائی کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ بہت کچھ کرنے لگتا ہے. بے حیا اور شرم، اس لیے حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. جب تک انسان کے اندر شایا ہوتی اور آنکھوں کا پانی مرتا نہیں ہے تو انسان بہت سے گناہوں سے باز رہتا ہے، بہت سے آوارہ گردیوں سے وہ پاک رہتا ہے، دور رہتا ہے. شرم و حیا کی بنیاد پر اس کو معاشر شرم آتی ہے، اس کو گھر والوں سے شرم آتی ہے، ماں باپ سے شرم و حیا کا معاملہ رہتا ہے. تب تک انسان گناہوں سے بستہ رہتا ہے، خدا سے شرم آتی ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر ہم گالیاں بکیں گے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمارے ماں باپ کو کیا کہیں گے، اگر ہم لوگوں کو پریشان کریں گے، شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے یا طواف خانے جائیں گے یا خرافات کریں گے تو میری بدنامی ہوگی، میرے گھر والوں کی بدنامی ہوگی، معاشرے میں میری عزت و وقار کی مریم، میری عزت و وقار مریم میٹ ہو جائے گا، میرا وقار ختم ہو جائے گا. جب تک شرم و حیا انسان کے اندر رہتی ہے ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اگرچہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی صحیح لیکن بہرحال وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ تقوی کی رمق موجود رہتی ہے, تقوی کی چنگاریاں موجود رہتی ہیں. لیکن جب بے حیا انسان ہو جاتا ہے, بے غیرت ہو جاتا ہے, آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے, تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, نہ اس کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی پرواہ ہوتی ہے, نہ اس کو خدا کی پرواہ ہوتی ہے, نہ ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے, نہ بھائی بہن کی پرواہ ہوتی ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کو صرف اپنی نفس شیطانی کی پرواہ ہوتی ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کرنے لگتا ہے, جس چیز کو ٹھان لیتا ہے وہ کر ڈالتا ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے, حیا کو بچا کے رکھنا چاہیے. جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان کا ایک حصہ موجود ہے. اس لیے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے, تان و ملامت نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے. ایک مقام پر حدیث پاک میں آیا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, من آذا مسلما فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم تو بظاہر کسی مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں, چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ ہاتھوں سے ہو, لیکن یہ تکلیف کا معاملہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے. معاملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من آذا مسلما فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی تو اس نے گویا کہ مجھے تکلیف دی ہے. ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. تو مسلمان کو تکلیف دینے والا اور مسلمان کو نقصان پہنچانے والا, یہ حقیقت میں اللہ اور رسول کو تکلیف دینے والا ہے. اور جو اللہ اور رسول کو تکلیف دے گا اس کو اللہ اس کی پکڑ کرے گا, اس کو جہنم کا ایندھن بنا کر چھوڑے گا. ایک دوسرے مقام پہ آیا, حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله وحسب امرئ من الشر يحقر اخاه المسلم. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کی عزت و آبرو, اس کا مال اور اس کی دولت اور اس کی خون ریزی. یعنی ایک مسلمان پر یہ حرام ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے, ایک مسلمان پر یہ حرام ہے کہ دوسرے مسلمان کا خون بہائے, اور ایک مسلمان پر یہ حرام ہے کہ دوسرے مسلمان کے مال کو غصب کر لے, اس کا مال چھین لے. کل المسلم علی المسلم حرام, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلوا کرنا بھی حرام ہے, ناجائز طریقے سے اس کا مال لے لینا, اس کی دولت ہڑپ کر لینا یہ بھی حرام ہے, اور اس کو نقصان پہنچانا, اس کا خون بہانا یہ بھی حرام ہے. آج ہمارا مسلمان معاملہ کیا ہے, اور ہمارے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہو چکا ہے جو لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. لوگ آتے ہیں کہ فلاں نے ہم سے قرض لے لیا تھا اور وہ قرض دے نہیں رہا ہے, آپ کچھ کر دیجئے, کچھ پڑھ دیجئے, کوئی تعویذ بنا دی تاکہ وہ قرض ہمارا واپس آ جائے. یہ کیسا ہمارا معاشرہ, کیسی سوسائٹی ہو چکی ہے کہ مال لیتے وقت, قرض لیتے وقت ہم گڑگڑاتے ہیں, روتے ہیں, بال بچوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں قرض کی حاجت ہے, پیسے کی حاجت ہے, ہمیں ضرورت ہے, خدا کی قسم میں ایک ماہ کے بعد واپس کر دوں گا, 15 دن کے بعد واپس کر دوں گا. جو پیسہ مل جاتا ہے تو لومڑی سے شیر بن جاتے ہیں. وہ بیچارہ جس نے قرض دیا ہے وہ دروازے پر دستک دے رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, اس کو ڈانٹا جا رہا ہے, اس کو ہڑکی دی جا رہی ہے, اس کو تان و ملامت کا شکار بنایا جا رہا ہے. اس نے پیسہ بھی دیا اور آپ کی ملامت کا شکار بھی ہو رہا ہے, اس نے مدد بھی کی ہے اور آپ کی تان کا شکار بھی ہو رہا ہے, اس نے مدد بھی کی ہے اور آپ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. یہ معاملہ ہمارا ہو چکا ہے. قرض لیتے ہیں, لینے کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے ہیں. حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحل ما لا, کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کا مال اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر لے لے. جب تک وہ مال اس کے پاس موجود ہے اور دینے کی مدت ختم ہو گئی ہے, دینے کا نام نہیں لے رہا اور دینے کا کوئی ارادہ منصوبہ بھی نہیں ہے, تو تب تک اس کے نام عمل میں گناہ لکھا جا رہا ہے, کیونکہ حرام کام میں مبتلا ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال لے لینا, مال ہڑپ کر جانا, یہ بالکل ناجائز و حرام ہے, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور یہ دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانا, تکلیف پہنچانا ہے. اسی طریقے سے کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. آپ کے بارے میں کسی نے کسی سے کہہ دیا, اس میں کوئی تحقیق نہیں کی, کوئی جانچ نہیں کی, بس اس نے آپ کو گالیاں دے دیں, آپ کی شان میں گستاخانہ جملے کہہ دیے, آپ کی گستاخی کہہ دی, آپ کے ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دی, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عزت و آبرو پر حملہ ہے. یہ شریعت شرعاً بالکل درست نہیں, ناجائز و حرام ایسا کرنے والے سب گنہگار ہوتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی بکے, کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کو رون ڈالے, عزت و آبرو پر حملہ کرے, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عزت و آبرو بہت قیمتی چیز ہے, عزت و آبرو سب کو حاصل نہیں ہوتی, عزت و آبرو بڑی محنتوں بڑی مشقتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے. اگر اس عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ یقیناً اسلام پر حملہ کر رہا ہے, اس لیے کہ ایک مسلمان پر حملہ کرنا, اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا, اس کو تکلیف پہنچانا, یہ در حقیقت حضور صدر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے. تو یہ مومن کا احساس ہے, مومن کو ان سے متصف ہونا چاہیے, اور جو خلاف ایمان خرابیاں ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. الزام کا معاملہ کیا ہے؟ کیا آس کر بار بار میں الزام لگا دیا جاتا ہے, اتہام کر دیا, متہم کر دیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث پاک میں آیا ہے, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, من ذکر امرأ بشیء لیس فیہ لیعیبہ بہ حبسہ اللہ یوم القیامہ فی نار جہنم حتی یأتی بنفاد ما قال. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مسلمان پر عیب لگانے کے لیے ایسی بات کا ذکر کرے جو اس کے اندر نہ ہو, کسی مسلمان پر عیب لگانے کے لیے ایسی بات کا ذکر کرے جو اس کے اندر نہ ہو, اس کی سزا کیا ہے؟ حبسہ اللہ فی نار جہنم حتی یأتی بنفاد ما قال. اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ میں قید کر دے گا, اور اس وقت تک قید رکھے گا جب تک وہ اپنی بات کا ثبوت پیش نہ کر دے. کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں, بس الزام لگا دیا جاتا ہے, تو ایسا الزام لگانے والے اس وقت جہنم کے آگ میں جلیں گے جب تک وہ اپنے الزام کا ثبوت پیش نہ کر دیں. اس لیے حضور نے فرمایا اس وقت جہنم کے آگ میں وہ قید رکھے جائیں گے, جہنم کے آگ میں وہ جلائے جائیں گے جب تک وہ اپنے غلط الزام کا ثبوت پیش نہ کر سکیں. تو آپ سوچیں اگر الزام غلط ہوا تو اس کا ثبوت کیسے پیش کریں گے وہ؟ لہذا بہت سخت مار لگے گی, بہت سخت سزا دی جائے گی, اس سے بچنا چاہیے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں, وہ بھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و فرماتے ہیں, ایما رجل نشاع علی رجل مسلم بکلمۃ وهو منها بری یشینه بها کان حقا علی اللہ ان یذیبہ یوم القیامہ حتی یأتی بنفاد ما قال. اس کا مفہوم تقریباً یہی ہے کہ جب اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر ایسی بات کی تہمت لگائے جس سے وہ بری ہے, تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کو قیامت کے دن اس وقت تک جہنم کی آگ میں پگھلائے جب تک وہ اپنی بات کا ثبوت پیش نہ کر دے, اپنی بات کی دلیل پیش نہ کر دے. تو ثبوت پیش کر نہیں سکے گا تب تک وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا, پگھلایا جاتا رہے گا. لہذا اگر کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو کہ ہمارے فلاں مسلمان بھائی کی طرف یہ بات منسوخ کی گئی ہے, تو وہیں سنی سنائی باتوں پر دھیان نہ دیں, آپ تحقیق کریں. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات پہنچی براہ راست ڈائریکٹ وہ ایک فون کر لیں کہ آپ کے بارے میں ایسی بات معلوم کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بالکل کہنے والے غلط بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا, اور اس کے علاوہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے, تو پھر لاکھ لوگ کہتے رہے اسی کی بات مانی جائے گی, اس کے مخالفین کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی اگر وہ دلیل شرعی نہیں ہے. اب ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا اپنا دیکھتے ہیں, آپ کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, رسوا کیا جا رہا ہے, آپ سوچتے ہیں ہم کیوں جھگڑے پڑے, یہ ان کا معاملہ, یہ لوگ جانیں, ہم تو اپنی راہ لیں گے. آپ اپنے گھر چلے گئے, کل وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کے آس پڑوس والے بھی دور رہیں گے کہ ان کے معاملے میں ہم کیوں پڑے, کل یہ ہمارے معاملے میں نہیں پڑے تھے, ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا, آج ان کے معاملے میں ہم کیوں پڑیں گے. یہ بھی بہت غلط بات ہے. مسلمان سنی مسلمان جہاں بھی رہیں اتحاد اتفاق الفت و محبت کے ساتھ رہیں, اور اگر اس کے معاملے پڑے اس کو ذلت و رسوائی سے بچانے کی پوری کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے من اذل عنده مؤمن فلم ينصر ينصره وهو يقدر على ان ينصره اذله الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامه۔ جس کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور وہ اس کی مدد نہ کرے، نصرت و حمایت نہ کرے، اس کو ذلت و رسوائی سے نہ بچائے، حالانکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، مدد کرنے کی طاقت و قوت ہے، اس کے باوجود وہ مدد نہیں کر رہا اور اپنے مسلمان کو ذلت و رسوائی کے قارے عمیق میں چھوڑ کر چلا آیا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اذلہ اللہ علی رؤوس الاشہاد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برسر عام سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جو دنیا میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو ذلت سے بچاتا نہیں ہے، رسوائی سے بچاتا نہیں ہے، تو قیامت کے دن برسر عام ساری مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت اس کو بھی ذلیل و رسوا کرے گا، اس میں اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ذرا سوچیں کتنی سخت سزا ہے۔ لہذا اگر کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو، رسوا کیا جا رہا ہو، تو آپ سے جو کچھ ہو سکے کوشش کریں کہ اس کو ذلت و رسوائی سے بچائیں۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے تو صلح کرانے کی کوشش کرے، ظالم کا ہاتھ بھی تھام لیں اور مظلوم کی مدد بھی کریں۔ حدیث پاک میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ گئے کہ مظلوم کی مدد کیسے ہوگی، لیکن ظالم کا تعاون کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہ بھی ظالم کی مدد ہے، اس لیے کہ جب ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے گا تو جہنم کے آگ سے بچ جائے گا، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ جب اللہ کے غضب سے بچ جائے گا تو گویا کہ آپ نے اس کو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا ہے، اور یہ بہت بڑا تعاون ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مومن کو اسی طریقہ طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں حضور نے ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے، حدیثوں میں ساری باتیں موجود ہیں۔ آپ مطالعہ کریں، علماء سے رابطہ قائم کریں کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ آج دھوکہ دہی کا معاملہ بڑے عروج پر ہے، لوگ دھوکہ دینے کو ایک معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جس کا کیا اونچا مقام ہے، یہ کس درجے کا اچھا مومن ہے، کتنا متقی پرہیزگار ہے، کسی کو نہیں دیکھتے، دھوکہ دینے والے سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لنا من غشنا، کہ جو مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرے، یعنی دھوکہ دے دے، اور خیر خواہی کے علاوہ دوسرا معاملہ کرے، تو مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز آپ غور فرمائے، حضور نے کہا فرمایا لیسا لنا من غشنا، ترجمہ لفظی یہ ہوگا کہ وہ ہمارے طریقے سے نہیں ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تو گویا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے دینا اور کسی مسلمان کے ساتھ غداری کرنا، دھوکہ دے دینا، یہ در حقیقت حضور کو بھی دھوکہ دینا ہے، صحابہ کرام کو بھی دھوکہ دینا ہے، اور تمام مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے حضور نے غشنا میں نہ یہ جمع کی ضمیر استعمال فرمائی ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمیں دھوکہ دے دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا اس کی ساتھی دھوکہ کا معاملہ نہیں ہے، باقی یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ اور حضرت امیر المومنین علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من غش مسلما او ضره او ما کرہ، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے دے یا اس کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرے۔ جو کسی مسلمان کو مکر و کے ساتھ مکر و فریب کرے، نقصان پہنچائے، دھوکہ دے دے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو جب ہم حضور ہی کے طریقے پر نہیں ہوں گے تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا اور ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس کو آپ اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ نقصان پہنچانا ہے نہ ہی مضرت پہنچانا ہے، من
ضر من ضار ضاره اللہ ومن شاق شاقه اللہ, کہ جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے دنیا میں نقصان میں مبتلا کرے گا, اور جو کسی مسلمان کو مشقت میں مبتلا کرے گا اللہ اسے بھی مشقت میں مبتلا کرے گا. آج اگر کسی کے اوپر پریشانی آ رہی ہے, مصیبت آ رہی ہے, تو علماء کے پاس جاتے ہیں, دعا تعویذ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں فلاں مصیبت آ گئی ہے, فلاں پریشانی آ گئی ہے, پریشانی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے, پریشانی ہمارے گھر میں خیمہ زن ہو گئی ہیں, آپ کو تعویذ بنا دیں, آپ دعا کر دیں, پانی پر دم کر دیں, گھر تشریف نہیں آئے. لیکن ایسے لوگوں کو اپنے گربا میں جھا کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے, کہیں ہم نے کسی کو مشقت میں مبتلا تو نہیں کیا ہے, کہیں ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے, کہیں ہم نے کسی کو دشواریوں میں مبتلا تو نہیں کیا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو حضور فرماتے ہیں من ضار اللہ, جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ اسے نقصان دنیا میں پہنچا دیتا ہے, اسے نقصان میں مبتلا کرتا ہے, جو کسی کو مشقت میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی مشقت میں مبتلا کرتا ہے. لہذا اگر مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تو سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی ہے, کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے, حقوق العباد میں آپ گرفتار ہیں, تو سب سے پہلے اس کی تلافی کریں, ان سے معافی مانگیں, ان سے درگزر کا معاملہ کریں, پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں, استغفار پڑھ لیں, انشاءاللہ ساری مصیبتیں پریشانی خود بخود دور ہو جائیں گی, نہ ہی تعویذ کی حاجت پڑے گی, نہ ہی کسی مولوی مولانا کے گھر کے چکر لگانے پڑیں گے, سارا معاملہ انشاءاللہ خود بخود درست ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کب سب کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زید احمد شاہ صاحب کا آپریشن ہوا ہے, ان کا دعائیں صحت کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, اخلاص پڑھ رہے ہیں, اول آخر کی بات پڑھ رہی ہے.